الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والبغضاء كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون درود محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ انعام کی 112 آیت کے ذیل میں ثقافتی یلغا اور اس کے عنوان سے ہم آپ سے خطاب فرما رہے ہیں. مسلسل سفر اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کہ جہاں پر وقت پہ نہیں پہنچ پاتے اور ایک مجلس تاخیر سے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ مومنین کو برداشت کرنا پڑتا ہے. امید ہے کہ اپنی روایت سے نظر فرمائیں گے انشاءاللہ, اور خداوند عالم ہم سب کو محمد آل محمد کی سیر پہ چلتے ہوئے وقت کی پابندی کرنے اور وقت کے انمول خزانے دوشہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے محمد آل محمد. ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, خفیہ طریقے سے ایک دوسرے اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتا, یہ لوگ ایسے نہ ہوتے, لیکن اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے اس بنا پہ اللہ نے ہر انسان کو آزادی کے ساتھ خلق کیا ہے کہ تم جو چاہے نظریے بناؤ, لیکن اگر وہ نظریے سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو پھر تمہارا جواب, تمہاری زندگی, تمہاری نجات کا سبب نہیں بن سکتی. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت سادی سی مثال, بہت ہی مشاہداتی مثال, ایک نوجوان ایک کمرہ امتحان بیٹھا ہے, وہ آزاد ہے کہ اپنی کاپی میں جواب نامے میں جو بھی جواب لکھنا چاہے, انگلش کا پیپر ہو اردو کا شعر لکھ دیں, آزاد ہے اختیار دے دیے کہ انگلش کا پیپر ہے, انگریزی کا امتحان ہے, آپ اردو کا شعر لکھ کے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آزادی ہے. لیکن کون سا طالب علم کامیاب ہوگا جو اس پیپر کے اسٹینڈرڈ کے مطابق جواب دے سکے؟ ریاضی کا امتحان ہو, آپ انگلش کی کوئی پوئم لکھ کے آ جائیں, آپ اختیار رکھتے ہیں, آزاد ہیں, لیکن آپ کی آزادی کوئی نہیں چھین سکتا, آپ خود مختار ہیں, استقلال رکھتے ہیں. آپ ریاضی کے پیپر میں انگلش کی پوئم لکھ کے آ جائیے, آزادی آپ پر. لیکن کیا کامیاب ہو سکتا ہے ایسے طالب علم؟ ہرگز نہیں. جناب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسی کا شجرہ لکھیے, ہر انسان کسی اور کا شجرہ لکھ کے آ جائے اپنے گھر والوں کا کہ جناب ہم تو فلاں فلاں سے تعلق رکھتے ہیں, آزادی ہے, لیکن یہ جواب اگر سوال کے معیار کے مطابق نہ ہو تو پھر در حقیقت نجات یافتہ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا آزاد پیدا کیا ہم نے تمہیں, جو چاہے عمل کرو, لیکن کامیاب وہی ہے کہ جو ہمارے سوالوں کے معیار کے مطابق ہمیں جواب دے سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پہلی گفتگو کا خلاصہ آپ کے ذہن میں کہ ثقافتی یلغار کہاں سے شروع ہوئی, کہ جب کلیسا اور سائنس کے درمیان جنگ شروع ہوئی. اور آج میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, یہ کتاب اس کا نام ہی ثقافتی یلغار ہے, حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کی تقاریر کا مجموعہ ہے جس کا ترجمہ اس حقیر کو سعادت نصیب ہوئی ہے. یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے کہ یہ پڑھیے, اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دشمن کس نہج میں جا کر ہمارے خلاف در حقیقت سازشیں کر رہا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ دو طرح کی جنگیں ہیں, ایک جنگ سخت ہے, ایک جنگ نرم ہے. جنگ سخت وہی ہے جو اسلحے کے ذریعے سے, دھماکوں کے ذریعے سے, جہاں خون گرتا ہے, آہو سسکیاں نظر آتی ہیں ہمیں. لیکن اب زمانہ جنگ نرم کا ہے, جس کو انقلاب مخملی بھی کہا جاتا ہے, جس کو ویلویٹ ریولیوشن بھی کہا جاتا ہے. ویلویٹ ریولیوشن یعنی لوگوں کے اندر ایسی در حقیقت ماحول پیدا کر دو, ایسا ماحول پیدا کر دو کہ وہ خود اپنے ہی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. اور بے ہی نہیں ہے, آج سے چار سال پہلے ایران میں ہو چکا ہے کہ وہاں پر جو انجینئر موسوی تھا اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو حکومت دشمنوں نے اپنے ہاتھ میں کیچ کر لیا, ان کی مائنڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور وہ ویلویٹ ریولیشن کے لیے زمین ہموار کرتے. لیکن الحمدللہ خدا کا کرنا ہو کہ وہ سب کے سب ناکام ہوئے, اور جو مغرض عناصر تھے وہ پکڑے گئے. یہ بارز نمونہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں میں اس انقلاب مخملی یا ویلویٹ ریولیوشن, جس کو جنگ نرم کہا جاتا ہے ہماری آج کل کی زبان میں, کہ جب روس اور امریکہ کے درمیان یہ چپکلش ختم ہوئی, یعنی جب جہاد افغانستان ختم ہو گیا اور روس جو ہے وہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گیا, یہاں پر پورا ایک تجزیہ موجود ہے جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور جو اہل تحقیق ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے جنگ نرم کا آغاز کیا, کہ اتنی بڑی سپر پاور جو امریکہ کے مقابلے میں تھی کس طرح حصوں بخروں میں تبدیل ہو گئی. یہ سمجھنے کی صلاحیت سمجھنا چاہیے ہمیں. اور یعنی ایک محب امام زمانہ کو, ایک منتظر امام زمانہ پر لازم واجب ہے کہ دنیا کے انقلابات کا اسٹڈی کرے, مطالعہ کرے کہ دیکھے کون انقلاب فرانس کا مطالعہ, انقلاب اسلامی ایران کا مطالعہ کرے, اور وہ انقلاب جو اس وقت روس کی ریاستوں میں آیا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ جنگ نرم ہے. اور جنگ نرم میں نے کہا تھا اور ایک مثال دی تھی کہ دشمن جب علاقے خالی کرتا ہے, ایک جگہ داخل ہوتا ہے, جب وہاں سے چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ مائنس میں جا دیتا ہے. بارودی سرنگیں, بارودی سرنگوں سے مراد کوئی سرنگ نہیں ہوتی ہے, بارودی سرنگیں یعنی وہ اسلحہ بارود کہ جو مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی کسی کو قدم پڑے اور وہ وہاں سے در حقیقت اس کی زندگی ختم ہو جائے. جنگ سخت میں ایسی بارودی سرنگیں استعمال کی جاتی ہیں جہاں پہ انسان کی جان چلی جاتی ہے, لیکن جنگ نرم میں ایسا اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے نہ کسی کا خون بہتا ہے, نہ کسی کی آہ بلند ہوتی ہے, نہ کسی کی سسکی نکلتی ہے. روح کو قتل کر دیا جاتا ہے, نظریات کو قتل کر دیا جاتا ہے, انسان سے اس کی آئیڈیولوجی کو چھین لیا جاتا ہے. یہ ہے ثقافتی الغار. اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے در حقیقت جب وسعت پیدا ہوئی, یعنی رنیسانس کا جو دور تھا, یعنی 16ویں صدی سے بھی پہلے کا دور ہے, کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ کے مرکز میں اندلس میں مسلمانوں کی حکومت تھی, جس کے لیے وہ خود کہتے ہیں کہ لندن کی گلیاں کیچڑ سے بھری ہوتی تھی لیکن غرناطا کی گلیاں اور اندلس کی سڑکیں اور خیابانیں صاف شفاف اور بہترین نظام زندگی کی عکاسی کر رہی ہوتی تھی. کیوں؟ جب تک مسلمان قرآن و اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے, ظاہری اتحاد رہا ان میں, وہ ہمیشہ حاکم رہے, کبھی محکوم نہیں ہوئے. لیکن جیسے ہی شہوت پرستی، اقتدار پرستی، دنیا پرستی ان میں آئی، آہستہ تھا وہ تباہ و برباد ہونے لگے. اگر مجھے موقع ملا تو کل انشاءاللہ شہید متحری کی ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. اس کا بھائی ترجمے کا شرف مجھے حاصل ہوا کہ جس میں اسلام کی نشاط ثانی میں کربلا کا کردار، یہ اس کتاب کا عنوان ہے. اور اس کے آخر میں شہید متحری نے اندلس کی مثال پیش کی، کس طرح اتنی بڑی سلطنت کو ہضم کر گئے انگریز، وجہ کیا تھی. تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجیے گا. درود بھیجی محمد وال محمد. تو جب یہ ٹکراؤ پیدا ہوا چرچ میں اور ٹیکنالوجی میں، تو یہاں سے نئے نئے در حقیقت نظریات جنم لے گئے. بہت ہی مشہور معروف فلسفی ہے، اس کا ایک قول میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ روسل کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے رابطے کے درمیان، کہتا ہے یعنی اس حد تک وہ دین کے مقابلے میں آ گئے تھے، وہ کہتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے رابطے میں رہے؟ نہیں ممکن ہے ایک عورت ایک مرد سے زیادہ ایک وقت میں رابطے میں رکھے. یعنی اس حد تک دین ستیزی میں اتر آئے تھے یہ لوگ. اس سے بڑھ کر ایک اور قول جو فرائیڈ کا ہے، یعنی اس حد تک یہ لوگ دین ستیزی اور دین سے جنگ میں اتر آئے تھے. اس نے کہا کہ بچہ جو ماں کے پستان سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، وہ بھی اس کی فطری خواہش نہیں ہوتی، اس کی جنسی خواہش ہوتی ہے. یعنی یورپی مفکرین دین سے تیزی میں اتنا آگے نکلا ہے کہ فطری خواہشات کو بھی اس نگاہ سے دیکھنے لگے. یا ایک اور قول میں نے یہ نقل کیا ہے نیٹشے کا، کہ جس میں کہتا ہے کہ رحم دلی، ایثار، فداکاری یہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان جو ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے. یعنی فطری خواہشات سے انہوں نے در حقیقت انحراف کیا. اور یہاں پر ہیومنزم یا نیہلزم یا لبرلزم جیسے نظریات جن ہیں. ہیومنزم یعنی انسان محوری، یعنی انسانیت کی بات کی، صرف انسان کے بدن کی بات کی، انسان کے روح کی بات نہیں کی، ترقی کی بات کی، سائنس کی بات کی، انسانی ارتقاء کی، ویلیوز کی، اسپریچل ویلیوز کی، روحانی اقدار کی بات نہیں کی. یہ ہے در حقیقت ہیومنزم. لبرلزم یعنی ہر قسم کی قید و بند سے آزادی، مادر پدر آزادی. اور یہی آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں حضرت مریم کے جو مجسمے بنائے جا رہے تھے، پہلے جو مجسمے تھے اس میں حضرت مریم کے سر پہ چادر ہوتی تھی جب وہ بچوں کو لے کے آتی تھی. آہستہ آہستہ رینیسانس کے بعد کہ جب یہ ٹکراؤ پیدا ہوا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے مجسموں کو بھی نعوذ باللہ نیم اور یہ حالت میں دکھایا جانے لگا. اس حد تک یعنی یہ لوگ دین ستیزی پہ اتر آئے تھے. اور نیہلزم یعنی دہریت، یعنی ہر چیز کا انکار کرو. تو یہ مختلف ازم جنم لینے لگے کہ جس سے مزید ایک خلیج پیدا ہوتے رہی. دو اور نظریات کا نام لوں گا، ایک ہے میٹیریلزم، ایک ہے ایپکیورنزم، یعنی لذت پرستی، دنیا کو لذت پرست بنا دو کہ جناب آپ پورے ہفتے کمائیں، ویکینڈ پہ جا کر نائٹ کلب میں اسے خرچ کر دیں. اس طریقے سے نئے نئے ازم نے جنم لیا تاکہ انسانیت کی، انسان محوری کی جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں نظر آتی تھی، ان کو محو کر دیا جائے. اور کہاں لا کے کھڑا کیا انسان کو؟ ایک مشینی روبوٹ انسان بنا دیا کہ تم لبرل ہو، ہر قید شرط سے آزاد ہو، تم دہریے ہو، کسی چیز کا اقرار مت کرو، یا تم ہیومنزم کے ماننے والے ہو، یعنی تمہارا مقصد صرف جسم ہے، روح نہیں ہے، اسپرچل ویلیوز نہیں ہے، روحانی اقدار نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے یہ در حقیقت سلسلہ شروع کیا. درود بھیجے محمد وال محمد. اب یہاں پر جو کام شروع ہوا ہے کہ جب سنت ترقی کی اور انہوں نے کہا کہ جناب تیسری دنیا کے مسلمانوں کو اور تیسری دنیا کے ماننے والوں کو اپنا غلام بنا دے، فری میسن نامی انہوں نے در حقیقت ایک تبلیغاتی مہم شروع کی. فری میسن در حقیقت ایک ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی کہ جو بغیر کسی نام کے چپ چاپ میٹھے زہر کو لوگوں کے ذہنوں میں اور دل اور روح و قلب میں اتار رہی تھی. انسانیت کے نام پر. اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ بہت اچھا تھا. ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم ہر چیز کو منطقی اور عقلی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن در حقیقت وہ کہاں لانا چاہتے تھے؟ یہ فری میسن در حقیقت اگر آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ جا کے تو آپ کو بہت ساری مواد مل جائے گا. یہاں پہ ایک نقطہ میں دینا چاہتا ہوں جو میں نے کئی جگہ کہا ہے. نوجوان بچے بڑے غور سے سنیں اس بات کو, بچیاں بھی. گوگل انفارمیشن بہت اچھی دے گا آپ کو. ایک چیز لیبرلزم لکھیں, بہت ساری چیز آ جائے گی. سوشلزم لکھیں, ریشنلزم لکھیں, عقلانیت یعنی ہر چیز کو عقل کی نگاہ سے دیکھنا, روح دل روحانیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں, آپ کو بہت ساری انفارمیشن آ جائے گی. لیکن گوگل آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. انفارمیشن تو آپ کو دے گی, مجموعہ تو بہت سارا مل جائے گا آپ کو انفارمیشن کے معلومات کا, لیکن گوگل یہ نہیں بتائے گا کہ کیا چیز اچھی کیا چیز بری ہے, کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے. تو اس سے بھی توجہ ہے جناب, ہم نے تو انٹرنیٹ پہ پڑھا, تو انٹرنیٹ کوئی آیت خدا تو نہیں ہے, قرآن کی کتاب تو نہیں ہے, نبی کا قول تو نہیں ہے کہ 100% درست ہو. اس میں مغرض افراد بھی ہیں. حتیٰ کہ آپ کو میں اگر ایسے شواہد دوں کہ جو میڈیکل کے نام پر در حقیقت لکھے گئے ہیں مقالہ جات لیکن میڈیکل کے اصولوں کے برخلاف ہے 100%, کہ نوجوان معمولاً انہی کاموں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں, ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں, کہ جناب میڈیکل اجازت دیتی. کون سی میڈیکل اجازت دیتی ہے؟ وہ میڈیکل کہ جو در حقیقت انٹرنیٹ میں موجود ہے. اور بہرحال یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ ایک ویب سائٹ کو جتنی دفعہ کلک کیا جائے گا اس کے بھی در حقیقت پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے, ڈالرز کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سلسلے بھی ہیں کہ جناب ایسی معلومات دی جائیں, ایسی چیزیں دی جائیں کہ نوجوان نسل اپنی ناپختگی کی وجہ سے ایسی ویب سائٹ پہ جائیں, سرچ کریں, کلک کریں, دیکھیں, تاکہ وہ گندگی ان کے ذہنوں میں آئے اور ان کے ناپختہ ذہن جو ہیں وہ در حقیقت ہماری بتائی ہوئی باتوں کے پیچھے لگ جائیں. درود بھیجے محمد والے محمد. نظریات کے سیلاب میں جو چیز سامنے آئی وہ روشن فکر طبقہ آیا. یعنی وہ اگر پہلی گفتگو جو میں نے پیش کی تو اس کا خلاصہ قدر میں نے آج پیش کیا, اس بنا پر اب جو نئی پود آئی, جو نئی نسل آئی, وہ روشن فکر آئی. جناب ہم نے کلیسا کو بھی نہیں ماننا, ہم نے سائنس کو بھی نہیں ماننا, ہم ایک نئی چیز لے کے چلیں. کیوں؟ چرچ کو انہوں نے سنڈے تک محدود کر دیا. آپ جائیں پاپ کے پاس, جائیں گناہ بخشوائیں, عبادت کریں, اس کو گفٹ دیں, واپس آ جائیں. چرچ سے باہر در حقیقت کوئی کام نہیں ہے دین کا. دین اور سیاست کی جدائی وہاں سے شروع ہوئی کہ دین در حقیقت چرچ کے اندر رہنے کا, معبد عبادت گاہ کے اندر رہنے کا نام ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہاں سے فری میسن نے جو کام شروع کیا مسلمانوں میں, خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک میں مسلمانوں میں, انہوں نے در حقیقت روشن فکر افراد پیدا کرنے شروع کیے. نام نہیں لوں گا, اشارہ دوں گا, آپ سمجھ جائیں گے. ہماری پاک و ہند میں تاریخ میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں جن کو بڑے بڑے سر کے القابات اور جناب کے القابات اور نہ جانے کن کن خطابات سے نوازا گیا. یہ وہ مغرب زدہ افراد تھے کہ جو مغرب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کر رہے تھے, جن کو آج ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اور ایک آئیڈیل اور ایک اسوے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. سر کا خطاب انہیں دیا گیا, جناب کا خطاب انہیں دیا گیا, روشن فکر منور الفکر افراد کے خطاب انہیں دیے گئے جو فری میسن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرتے تھے, تاکہ وہ روشن فکری جس کو دشمن چاہتا تھا در حقیقت اس کو فروغ دیا جائے. اب یہ ہوا کہ جناب روشن فکر جب آئے, اس کو روشن فکر کو میں اپنی زبان میں راشن فکر کہتا ہوں. راشن کے حساب سے چیزیں لا لا کر اسلامی معاشروں میں ناپختہ ذہنوں میں قلب میں گہرائیوں میں ڈالتے تھے. چونکہ گفتگو بہت ساری ہے میرے ذہن میں, لہذا میں پوائنٹس لکھ کے لاتا ہوں تاکہ میری گفتگو محدود وقت میں منحصر رہے اور میں اپنے موضوع سے باہر نہ ہو سکوں. الا اگر میں ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کرنا شروع کروں کہ فری میسن کیا ہے, یہ روشن فکر افراد کیسے پیدا ہوتے ہیں, ان کا پلاننگ کیا ہوتی ہے, کس طرح پیدا کیے جاتے ہیں. ہر طبقے سے, ہر نسل سے, ہر قوم سے ایسے افراد کو لیا جاتا ہے جو روشن فکر ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ سے ہزاروں روشن فکر مل جائیں گے آپ کو. کہ جن کی اپنی جڑیں نہ حب الوطنی کی، نہ دین کی، نہ انسانیت کی مضبوط نہیں ہیں، اور وہ در حقیقت دشمن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں. پھر ایسے ہی لوگوں کو این جی اوز آتی ہیں، انعام بھی دیتی ہیں، اکرام بھی دیتی ہیں، نوبل پرائز بھی دیا جائے گا، کن کو؟ جو ان کے مطابق عمل کرے. یہ این جی اوز جو آ کر، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جناب وہ ایک امریکہ کی این جی اوز میں کام کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے علاقوں میں کتنے ٹیوب ویل لگے ہیں ماشاءاللہ سے، یعنی اتنے انسان دوست ہیں یہ امریکی کہ یہ سندھ کے دیہی علاقوں میں جا کر ٹیوب ویلوں کی تعداد معلوم کرتے ہیں. یہ ظاہری تصویر ہے، تصویر کا ایک رخ ہے، حقیقت کیا ہے؟ پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ جناب کس علاقے میں کتنے مسلمان، کتنے ہندو، کتنے عیسائی، کتنے شیعہ، کتنی مساجد، کتنی امامبرگاہ ہیں. اور آج سے کئی سال پہلے میرے ایک دوست امریکہ گئے تھے جنہوں نے آئی ٹی میں پی ایچ ڈی کی تھی، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ کے شہر کراچی کی سڑکوں کا ایک ایک کا حال در حقیقت معلوم ہے، کہ اگر آپ کے مسرور بیس پر جہاز فلائی نہ کر سکے تو کون سی ایسی سڑک ہے جہاں پر ایمرجنسی لینڈنگ کی جا سکے، جہاز اتر سکے. اس حد تک دشمن آگاہ و بیدار. اور ہم جو ہے وہ انجمن بازی میں، جناب میری انجمن پڑے گی اور تو انجمن پڑے گی معذرت کے ساتھ، فلاں انجمن کا نہ ہو فلاں انجمن نہیں پڑے گی، اگر کوئی پہلے پڑھ دے گا تو وہ نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے تو یہ نہیں آئیں گے معذرت کے ساتھ. اسی طرح مولوی ملا ذاکر خطیب سب کی یہی صورت حال ہے. میں کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا ہوں، سب ہم سب ایک ہیں. حقائق کو فیس کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کہاں سے اپنی اصلاح کا قدم اٹھائیں. انقلاب حسینی یہ بتاتا ہے کہ جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے فوراً ہور کی طرح پلٹ آؤ. ہور کو احساس ہوا، یہ انقلاب حسینی تھا، ہور کو احساس ہوا، اسی لمحے اسی آن حسین کی طرف لوٹ آیا. تو جہاں پر بھی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہم غلطی ہیں، ہمارا عمل غلط ہے، طرز فکر غلط ہے، تو فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کرے. درود بھیجے محمد وال محمد. اور یہی وجہ ہے کہ صلیبی جنگوں یا صلیبی جنگوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ مسلمانوں کی اس تہذیب و تمدن کو روکنے کے لیے ہوا تھا جو یورپ کے مرکز میں موجود تھی. اور وہاں سے جب یہ، اور در حقیقت یعنی آپ کو اگر مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کی صرف نام بتانے شروع کروں یا مسلمان سائنسدانوں کی فہرست بتانے شروع کروں کہ جن کی تحقیقات کو یورپ نے اپنایا، اور وہ نظام شمسی کے بارے میں، لائٹ کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، مختلف علوم کے بارے میں جو مسلمان سائنسدانوں نے تحقیقات کی تھی، وہ بالآخر انہوں نے اس کو ہتھیا کر اور اس کو استعمال کر کے ترقی کی. ہم مسلمان اسی میں رہ جاتے کہ ہم سید ہیں، ہم سادات بارہ سے، ہم سادات امروہہ سے، ہم فلاں سے، ہم اس سے، ہم اس سے ہیں، ہم اسی میں رہ جاتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ عمل کرو گے دنیا تمہاری ہے، عمل نہ کرو گے سید زادے بھی ہوگے تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ امام زین العابدین کہہ گئے کہ جنت ہر فرما بردار کے لیے ہے، خواہ کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور جہنم ہر عاصی و نافرمان کے لیے، خواہ وہ سید قریشی کیوں نہ ہو. عمل کی دنیا ہے، جو عمل کرے گا وہ آگے بڑھے گا. خدا نے کے لیے قید نہیں لگائی، عمل آزاد چھوڑا، جسے میں نے شروع میں کہا آزادی دی انسان کو جو چاہے کرے. ہاں خدا نے کہا ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. ان کے اصول ہیں ترقی کے، دنیا کے لیے آپ دیکھیں کہ یورپ نے بہرحال ترقی کی ہے, آج دیکھیں کہ ایران ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا, فضا میں سیارے بھیج رہے نہیں بھیج رہا, وہ ڈرون بناتے ہیں ڈرون اتار لیتے ہیں, خدا نے آزاد چھوڑا ہے, ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ اس کی وجہ یہی کہ ہم درحال جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے, اور وہ اصلاحی عمل اسی وقت شروع ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے انشاءاللہ جو آخری کل کی مجلس ہوگی اس میں میں تفصیل سے راہ حل بتاؤں گا آپ کو کہ راہ حل کیا ہے اس ثقافتی الغار کا, کہ دشمن جو تھوپنا چاہتا ہے وہ جو معیارات دیے گئے ہیں, یعنی اس حد تک, اس حد تک ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں اور میں اکثر جگہ اس کو بیان کر چکا ہوں, ذرا غور سے نوجوان بچے ذرا غور سے تمہیں درود بھیجے محمد وآل محمد, اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مجالس جو ہیں اس کی موضوع سے ثابت ہے کہ فکری مجالس ہیں, یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں تاکہ پتہ چلے ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی اس حد تک ثقافتی الغار ہمارے گھروں میں آ گئی ہے کہ ایک صاحب کسی آرٹیکل میں نے پڑھا تھا اخبار کے کہ کسی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو بچہ کہہ رہا ہے دادی کی چتا کب جلے گی, یہ حال ہے. یہ جناب نکاح پڑھانے کے لیے دونوں شوہر کو بٹھایا گیا تو بچہ کہتا ہے یہ سات پھیرے کب لگیں گے, انڈین کلچر دکھا دکھا کے بچوں کو ذہن یہ بنا دیا ہے. خیر چلو یہ تو بچے تھے, ایک نوجوان یونیورسٹی کا میرے پاس آیا, چلنے لگا کہ مولانا میں یونیورسٹی میں کسی کو دل دے بیٹھا ہوں, عاشق ہو گیا ہوں. میں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ صحیح نہیں, یہ طریقہ, تمہارے والد کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں تاکہ تم پڑھو, تم کتابوں میں دل لگانے کے بجائے کہیں اور دل لگا رہو, یہ کون سا طریقہ ہے یہ, اور تمہیں پتہ ہے کہ 100% یعنی 50% بھی تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ تم زندگی گزار سکو گے نہیں گزار سکو گے. خیر نہیں مانا وہ, عاشق جو ہوتا ہے اس کو اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے, جتنا سمجھایا نہیں مانا, خیر چھوڑ دیا میں نے. وما علینا الا البلاغ المبین, کھول کھول کے بیان کرنا ہمارا کام تھا بیان کر دیا, کچھ دن بعد یہ بچہ لوٹ کر آیا. یہ ہے ثقافت الغار کہ گلیمرزم میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ ویلیوز جو ہمارے معاشرے کی جان تھی, جڑ تھی, اساس و بنیاد تھی, وہ مٹ گئیں. آیا سر جو کہا کہ میرے پاس, میں پوچھا کیا وہ برخوردار, بتائیے کیا رپورٹ ہے. کہنے لگا کہ مولانا اس نے اپنی آنکھوں کے لینس کو تبدیل کر لیا ہے, پہلے کسی اور کلر کے لینس لگائے ہوئے تھے اور آج کوئی اور کلر کے لینس لگائے ہوئے تھے. ایک نوجوان کے جذبات ہوتے ہیں, احساسات ہیں, دنیا کو بسانے کے لیے, زندگی چلانے کے لیے, شریک حیات کے انتخاب کے لیے اس کے احساسات ہیں, یہ فطری احساسات ہیں, پاکیزہ احساسات ہیں جو اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں. وہ نوجوان اپنی ان احساسات کو بازیچہ قرار دیتا ہے, ایک لینس کے کلر سے دھوکا کھا جاتا ہے. تصور کیجیے یہ پاکیزہ رشتہ اس طریقے سے اس کی تجزیہ بگیر دی جائیں, اس طریقے سے اس کو توبہ برباد کر دیا جائے. یہ ہے ثقافتی الغار کہ گلیمرزم میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اپنی اقدار کو کھوتے چلے جا رہے ہیں, اپنی حقیقت سے نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کون آ کے ہمیں جگائے گا, کون آ کے بیدار کرے گا, کون ان نوجوانوں کو سمجھائے گا؟ میں, میرے پاس اتنا وقت ہے کہ جناب ہر گلی کے کونے پہ جا کے کہوں آئیے نوجوان میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, کہیں گے مولانا لکھم دین گم ولی دین, آپ اپنا راستہ میں اپنا راستہ بتائیے, کہاں سے آغاز ہوگا؟ نہ ہمارے علماء کے پاس وہ زبان, وہ فراست, معذرت کے ساتھ خطبہ میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ نوجوان نسل کی ذہنیت کے مطابق در حقیقت جواب دے سکیں, نیڈز کا جواب دے سکیں. مولوی ملا کے پاس ہمیشہ ایک ہی فتویٰ ہوتا ہے, حرام ہے, دہری ہو گئے ہو, منکر ہو گئے ہو, کافر ہو گئے, یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, سوال آیا اس کے ذہن میں, سوال کا جواب دیجیے آپ, نہیں آتا تو بتا دیجیے, میں جواب نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زبردستی فتوے لگانے سے نوجوان نسل پر, یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تو خطبہ میں بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ذہنی سطح کو سمجھیں اور ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. تو پھر کہاں سے گفتگو کا آغاز ہو, انقلاب کہاں سے آئے, ہم اپنی بچیوں کو, بچوں کو کیسے باکردار بنائیں؟ ایک بچی کہ جو آرائش کر کے, میک اپ کر کے, زینت و آرائش کر کے معاشرے کی نگاہوں کے سامنے جاتی ہے وہ ایک بھکاری ہوتی ہے. اگر ان بچیوں کو سمجھایا جائے, ان مسلمان بچیوں کو امام حسین کی ماننے والی محبات کو حضرت زینب اور حضرت زینب حضرت فاطمہ کی ماننے والیوں کو کہ جو آرائش کر کے معاشرے کے سامنے دیکھے وہ ایک بھکاری ہے, وہ کشکول گدائی لے کے کھڑی ہوتی ہے. کشکول گدائی لے کے کیا کھڑی ہوتی ہے؟ ایک نظر بد اے نوجوان مجھ پہ ڈال لو, اے مرد ایک نظر بد کا سوال ہے تم سے. اپنی حقیقت کو اپنی انسانیت کو گرا دیتی ہے وہ بچی. ایک نوجوان ظاہری رنگوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے. تو ہم ہمارے جو فیملی لائف کے, ہماری ثقافت کے, ہماری تہذیب کے جو ستون تھے وہ آج لرزہ بر اندام ہیں, لرز رہے ہیں, کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. تو کہاں سے آغاز کرے عزیزہ نکرمی؟ کون یہ مرثیہ سنے؟ کون اس میں گریہ کرے؟ یہ مجلسیں ہیں کہ جہاں سے آغاز ہونا چاہیے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے دین اور اہل بیت کی محبت کو نوجوان نسل کے ذہنوں میں راسخ و پختہ کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہاں پر ایک قول نقل کرنا چاہوں گا. تو میں نے عرض کیا تھا مغرب زدہ افراد جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور مغرب زدہ کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے مغربی لوگ یعنی جو یورپ میں رہتے ہیں, ایک ہوتے مغرب زدہ یعنی ہوتے نہیں ہیں بلکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو مغربی پیش کر رہے ہوتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چل اپنی جان بھی بھول گئے, یہ ان کی صورتحال ہوتی ہے. اور ایسے لوگ اور ایسے نمونے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. نمونے میں اذرہ تفنن کہہ رہا ہوں, وہ جو منفی معنی نمونے کو کہتے ہیں نا جناب یہ نمونہ ہے, تو ان معنی میں کرو ایسے نمونے آپ کو بے شمار اپنے سوسائٹی میں مل جائیں گے کہ جو اپنی ثقافت کو بھول جاتے ہیں. واقعات بہت سارے لیکن بہرحال صرف نظر کر رہا ہوں. اور آج تو رسول اللہ در حقیقت آج ان کی تاریخ رحلت ہے, امام حسن کی تاریخ شہادت ہے. اس بنا پر سب سے بہترین چیز جو ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے کر سکتے ہیں کہ ایسی دینی محفلوں کا احیاء کریں, انعقاد کریں کہ جہاں پر ہماری نوجوان نسل اپنے ہیروں سے, اپنے اسوؤں سے, اپنے آئیڈیل سے محبت کر سکے. آج سے شاید 25 سال پہلے میرے ایک دوست نے ایک مثال مجھے میرے سامنے بیان کی تھی کہ جو ٹی وی ڈرامے ہوتے ہیں, فلمیں ہوتی ہیں, ایک جملے سے ہٹ ہو جاتی ہیں, ٹی وی ڈرامہ اپنا کام کر کے ختم ہو جائے. اب جو نوجوان نکلتے گلی کوچوں میں وہ انہی الفاظ کو دہرا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ آپ کو کچھ نہیں کرتے, وہ آپ کو ایک چیز آ کے آپ کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اور پوری مثال کے طور پر بہت ہی سادی سی مثال, کرکٹ میچ ہو گیا 2020, جس نے مین آف دی میچ لینا تھا وہ لے چکا, جو مین آف دی میچ ایوارڈ لینا تھا وہ لے چکا, جس کو جو سیریز کا ایوارڈ ملنا تھا وہ لے چکا. ہم اسی پہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو بیک فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا, فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا. بھائی وہ میچ لے کے ایوارڈ لے کے اپنے گھر کو پہنچ گیا, ہیرو بن گیا یا زیرو ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, ہم اسی بحث میں لگے ہوتے ہیں جناب ایسا ہونا چاہیے تھا. کتنا وقت برباد ہوتا ہے. یہی کام میڈیا کر رہا ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جملے ڈال دیتے ہیں. اب نئی نئی ثقافت, نئے نئے ہیئر سٹائل, نئے نئے کپڑے. اب بچے جو ہوتے ہیں بہرحال ان کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ بال کھڑے ہوئے تو اس کے پیچھے کیا ہے. ایک گروہ شیطان ہے دنیا میں, آپ کو بتاؤں یہ جو ایمو اسٹائل اور دوسری قسم کے جو اسٹائل آپ کو نظر آتے ہیں نوجوانوں میں, جو یورپ سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ڈالے جا رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ آپ کو شیطان پرست گروہ کی جانب لے جایا جا رہا ہے, جس کی علامت ایک آنکھ ہے, وہی ایک آنکھ جو دجال کے بارے میں ہم نے سنی ہے. آہستہ آہستہ یہ گلوبل ورلڈ کا نعرہ جو ہے یہی ہے کہ ایک ثقافت ہو پوری دنیا میں. اور آپ دیکھیں کس حد تک کامیاب ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک ثقافت کر دی ہے, گلوبل ولیج کر دیا ہے پوری دنیا کو ایک اسکرین کے پیچھے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شارٹ اسٹوریز میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ جو واقعی سبق آموز ہوتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان آئیں, آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں, اہل فن ہیں, آپ کا اگر کسی شعبے میں کوئی کردار ہے تو آئیے سامنے آئیے, نوجوان نسل کو بچائیے. تو وہ نوجوان جس کو پتہ ہی نہیں کہ جناب بال کھڑے ہوئے تو اس کی کیا علامت ہے, یا مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ لڑکیوں کی صورت اختیار کی جائے جو جیسے کہ مختلف اسٹائل سامنے آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بالوں سے آدھے آدھے منہ چھپائے جائیں, تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, کیا فلسفہ ہے, کیا راز ہے, یہ سمجھنے کی تیار نہیں بچہ. بچے کو تو نہیں پتا, اب یہ والدین کا, بزرگوں کا, علماء کا, یہ ان کا کردار ہے کہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو تم اپنا رہے ہو فیشن, اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. یہ تمہیں اس شیطان پرست گروہ کی جانب لے جایا جا رہا ہے جس کا سمبل ہی ایک آنکھ ہے, یعنی وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے, وہی جو دجال کے بارے میں ہم, بہرحال یہ موقع تو نہیں کہ میں اس چیز کو بیان کروں, وہی نظریہ ہے در حقیقت. اور یہ مختلف ممالک میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے نوجوانوں کے درمیان, حتیٰ کہ انگلیوں سے جو اشارے کیے جاتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان بچے انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں, جس میں بعض قبیح معنی دیتے ہیں اور بعض شیطان پرست گروہ کا معنی دیتے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں, بڑے بڑے بچے, بڑے بڑے لوگ. تو ثقافتی جنگ اتنی پھیل گئی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی وضع قطع کو فلاں ہیرو سے مطابقت دینے کی کوشش کرتا ہے, ماں باپ ناراضی ہوتے ہیں یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے, دادا دادی اس کو ڈانٹتے ہیں یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے, لیکن جناب یہ مصر ہوتا ہے جناب میں بازار میں نکلوں اور پیچھے سے کوئی کہتے کہ یہ فلاں ہیرو سے مل رہا ہے, فلاں فلم کے یہ بیچارہ, چار کلو خون اس کا بڑھ جاتا ہے. تو ایک نوجوان ایک فلمی ہیرو کی شکل و صورت کو اپنانے کے لیے ماں باپ کی جھڑکیاں سنتا ہے, اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, ڈانٹا جاتا ہے, وہ تیار ہوتا ہے پھر بھی جناب میں مطابقت اختیار کروں, کاپی کروں فلاں ہیرو کی. ہمارا نوجوان کیوں سیرت حضرت علی اکبر کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوتا, کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارا نوجوان حضرت قاسم کی پیروی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا, اون محمد کی پیروی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا ہمارا نوجوان؟ وجہ کیا ہے آخر؟ جبکہ پتہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے ہیرو ہیں, اور یہ فلم کے ہیرو تو یہ جہنم میں خود بھی جائیں گے ہمیں بھی لے کے جائیں گے, پتہ ہے, یقین ہے, پھر بھی تیار نہیں ہوتے, وجہ کیا ہے؟ ثقافتی یلغار کی چمک اتنی زیادہ ہے کہ در حقیقت اس نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے. بہت ہی ملموس مثال دوں میں آپ کو, اگر کوئی نوجوان مثال کے طور معذرت کے ساتھ شارٹ پہن کے باہر نکل آئے, اگر وہ گھٹنوں سے اوپر ہے تو شرع اشکال رکھتا ہے. چلے نوجوان ہو کے جناب نوجوانی میں بہک گئے, آپ تو ماشاء اللہ 40-40 سال کے افراد اس وضع قطع میں باہر آتے ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہے ثقافتی الغار کہ حیا ختم ہو گئی, قباحت ختم ہو گئی, برائی کی برائیت مٹا دی میڈیا نے. آج 10-20-25 سال پہلے اگر کوئی قبیح منظر دکھایا جاتا تو لوگ اعتراض کرتے تھے, لیکن آج اگر کیبل پہ جو ہے کوئی منظر دکھایا جاتا تو بہت آرام سے بیٹھ کے یہ تو بہت نارمل ہے, اتنا تو چلتا ہے مولانا, اتنا تو جائز ہے, اتنا تو وقت کی ضرورت ہے, نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے لوگ. کیوں ہم اتنے بہہ گئے ہیں اس ثقافتی الغار میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانی اقدار, وہ الہی اقدار, وہ حسینی اقدار جو دین سے ہمیں متمسک کرنے والی تھی, ہم ان کو بھول گئے. اور جب بھول گئے تو مجلس حسین میں آتے ہیں عقیدت کے ساتھ, آنسو بہاتے ہیں محبت حسین میں, اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ, اپنے عمل سے کہتے ہیں امام حسین ٹھیک ہے آپ جنت تک لے جانے والے, کہ ہمیں دنیا میں بھی چلنا ہے, مولا آپ تھوڑا سا معاف کر دیں ہمیں, ہمیں اپنی بیوی کو بے پردہ بھی گھمانا ہے, بچے کو بے پردہ بھی گھمانا ہے, رشتے نہیں آئیں گے, نہ جانے کیا ہوگا, سوسائٹی کیا کہے گی, بیکورڈ کہے گی, تہجد کہے گی, دخشینوس کہے گی, کیا کہے گی. مولا ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں, حضرت زینب آپ بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں تو اپنی سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی نہیں. ایک وہ لفظ ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, اور ایک وہ لفظ ہے, ایک وہ عمل ہے جو اپنے کردار سے ہم پیش کر رہے ہیں. پتا ہے کہ حق یہی ہے, پتا ہے کہ جنت انہی کے پاس ہے, انہی کی پیروی سے ملے گی, پھر بھی تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو گئی ہے کہ اہل بیت کی محبت کی نورانیت بھی ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو. تو پھر کہاں سے انقلاب آئے گا, کون ابتدا کرے گا؟ میرا کام بتانا ہے، سمجھانا ہے، کھول کھول کے بیان کر دینا ہے، میں اس سے زیادہ واضح اور صریح گفتگو کر سکتا ہوں، دلیل دوں گا. آپ کہیں گے ممبر کے شان کے خلاف، ہرگز نہیں. رسول اللہ جنابت کے، حیض کے، نفاس کے، طلاق کے، دنیا کا ہر مسئلہ ممبر سے بیان کرتے تھے. یہ مجلس ہے، اگر ٹھیک ہے آپ کے مجلس کے علاوہ جمع ہو جاتا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. یہ مجلسوں سے بیان ہونے چاہیے احکامات شرعی، اخلاقیات کے نظام، معاشرت کے نظام، سیاست کے نظام، یہ سب ممبروں سے، مجلسوں سے بیان ہونا چاہیے. جب رسول اللہ خجالت نہیں کرتے، شرماتے نہیں ان احکام الہی کو بیان کرنے میں، خواتین آتی تھیں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں کہ رسول اللہ ہمارا شوہر ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، رسول اللہ جا کے خطبہ دیتے تھے. شوہر آتے تھے، ہماری بیویاں ایسی ہو گئی ہیں، جا کے بیان کرتے تھے. گلیوں میں نکل جاتے تھے نوجوانوں کے پاس، دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے، چند نوجوان ویٹ لفٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سیرت اگر یہ ہوگی علماء کی کہ وہ عمل دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، تو پھر ایک پیار و محبت کا رشتہ قائم ہوگا، پھر دین کو ہم سمجھ سکیں گے. دیکھا کہ نوجوان جو ہیں وہ پتھر اٹھا کے زور آزمائی کا مقابلہ کرنا، گویا ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں بتاؤں تمہیں بہادر کون ہے، سب سے زیادہ بہادر؟ کہا کہ بتائیے رسول اللہ. نوجوان خوش ہوگا، میرے رسول اللہ ریفری بن جائیں گے، ہمارے داور بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے، حکم کریں گے. رسول اللہ کو اس کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نوجوان اور پریشان ہوئے، یعنی پتھر بھی نہ اٹھائیں اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ بہادر کون ہے. کہا بتائیے رسول اللہ کیسے ہوگا کہ پتھر بھی نہ اٹھے، وزن بھی نہ اٹھے، اور پتہ چل جائے سب سے زیادہ بہادر کون ہے. اجزاء الناس من غلب الہوا. رسول اللہ فرماتے شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو قابو میں کر لے. اس طریقے سے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق جا کے گفتگو کرے گی، ان کے احساسات کو ٹچ کر رہا ہوگا، حرکت دینی ہوگی. یہ احساسات جو امام حسین سے ہیں، یہ احساسات جو دین سے ہیں. اور اسی لیے آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے لوگوں کی محبت دین اسلام کی بقا کی ضامن ہے. جتنے جتنے لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یعنی دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت، سامنے مجلس میں کہوں گا، لوگوں کی تعداد کی کمی یا بیشی مجلس کے قبول یا ناقبول ہونے کی علامت نہیں ہوتی. آپ کے جناب مولانا اتنی سخت مجلس پڑھ گئے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، دو آدمی بھی ہوں گے تو میں یہی گفتگو کروں گا. میری عادت یہی ہے کہ اب جگایا جائے، بیدار کیا جائے. میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں. اس محبت اہل بیت کو، محبت قرآن و دین کو اپنے اندر مستحکم کریں تو نجات ہے، وہ الا نجات نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یوم وصال ہے 28 صفر، امام حسن کا. ایک حدیث میں رسول اللہ سے اور ایک حدیث امام حسن سے تبرک کے طور پر، ایک وہ تبرک ہوتا ہے جو ہم کھا پی کے ختم کرتے تھے، وہ بھی تبرک ہوتا ہے. اصل تبرک کیا ہے؟ کہ جو دین کے لیے، آخرت کے لیے عمل میں برکت کا باعث بنے اس کو تبرک کہا جاتا ہے. امام حسن فرماتے ہیں ان القرآن قائدا وسائقا، یہ قرآن قائد بھی ہے سائق بھی ہے. قائد اسے کہتے ہیں جو آگے سے کسی کو چلاتا ہے، خود آگے ہوتا ہے، پیچھے وہ چیز ہوتی ہے. سائق وہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے سے دھکا دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے. امام حسن فرماتے ہیں قرآن قائد بھی ہے سائق بھی ہے. قائدا لقومه احلوا حلال اللہ. قائد کس کے لیے ہے؟ آگے کس کی چلے گا قرآن؟ کہ جو اللہ کے حلال کو حلال قرار دے، اس کے لیے قائد ہے، اس کے لیے قیادت کرے گا. آگے چلے گا لوگ خود بخود اس کے پیچھے، جو اللہ کے حلال کو حلال قرار دے. وسائقا لقوم، اور اس قوم کے لیے سائق، انہیں پیچھے دھکا دینے والا ہے. حرموا, جو جنہوں نے اللہ کے حراموں کو اختیار کیا, اللہ کے حرام کا پاس نہیں رکھا, ان کے لیے جہنم میں لے جانے کا وائل بنے گا. یہی قرآن قائد بھی ہے سائق میں, یعنی جنت میں بھی لے جائے گا, جہنم میں بھی دھکا دے گا. جنت میں کس کو لے کے جائے گا؟ جو قرآن کی پیروی کرے گا. جہنم میں کس کو دھکا دے گا؟ تو جو قرآن کی مخالفت کرے گا. یہ امام حسن کی ایک حدیث. اور بھائی رسول اللہ کا قول سنا کر میں مصائب کی طرف آتا ہوں, اور یہ وہ حدیث ہے جو اس وقت ہمارا معاشرہ جس میں مبتلا ہے, درد ہے یہ ہمارا. آج بھی میں نے کینٹ کی مجلس میں پوری مجلس اسی مسئلے پہ پڑی ہے. ابغض الحلال الطلاق, حلال حلال ہوتا ہے, اللہ نے اجازت دی, حلال حلال حرام نہیں ہے. یعنی آپ جس وقت چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن حلال کاموں سے ایک کام ایسا ہے جو اللہ کو نوبت نہ پسند ہے, وہ ہے طلاق. ابغض الحلال الطلاق, یعنی حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے. آج ہماری یہاں ثقافتی یلغار کے نتیجے میں طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں میں, اچھا طلاق صرف فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, بہت سے ایسے کیسز, چونکہ میں مشاور ہوں کیسز آتے ہیں میرے پاس, یورپی کنٹریز میں رہنے والے, میں نام نہیں لوں گا جگہ کا شخص کا تاکہ جو راز ہے وہ راز ہی رہے. شوہر بہترین انجینئر پڑھا لکھا, بہترین تنخواہ, گھر اپنا, بیوی کے لیے الگ گاڑی, بیوی کو جیب خرچی الگ, بیوی کی خدمت کے لیے خادمہ الگ, لیکن دل ایک نہیں ہے. دنیا بھر کی آسائش موجود لیکن دل ایک نہیں ہے, محبت طلاق پہ آ گئی. تو فقر و فاقہ, یہ تنگ دستی, مال اور دولت کا کم ہونا, یا اونچ نیچ دنیا کی زندگی میں, یہ طلاق کا سبب نہیں بنتا. بعض اوقات بہترین رفع والی آسائش والی زندگی در حقیقت انسان کے مزاج نہیں بنتے. طلاق کیا ہے؟ طلاق یعنی جدائی, رشتہ ازدواج سے جدائی. وہ رشتہ ازدواج جسے اللہ نے اتنا پاکیزہ قرار دیا, اتنا پاکیزہ. اللہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی, یعنی اللہ سے مراد یعنی اہل بیت نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا اللہ کا. اہل بیت جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کہتے ہیں, تو اللہ کا حکم ہو گیا. یعنی تعلیمات دین یہ ہے کہ من تزوج فقط احرز نصف دینی, جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھا دین کو محفوظ کیا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایک اور شادی کے لیے آدھا دین بھی محفوظ ہو جائے گا, ہرگز ایسا نہیں ہے. اور اتنا آسان کہ لڑکا جو شادی کرنا چاہتا ہے, لڑکی جو شادی کرنا چاہتی ہے, خود صیغہ نکاح پڑھ سکتے ہیں, خود پڑھ سکتے ہیں. اتنا آسان بنایا اللہ نے. اس جدائی کو کہا جاتا ہے طلاق. اور یہ طلاق تین قسم کی ہوتی ہے. مرد اگر بیوی سے جدا ہو تو طلاق کہیں گے, بیوی اگر شوہر سے جدا ہو تو خلا کہیں گے, اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں تو مبارات کہا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. یہ طلاق کیوں اتنی عام ہوتی جا رہی ہے؟ ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کے, میڈیا دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, ہم نے جو اپنی کلچر بنایا وہ یہی بنایا ہے. یہی بنایا ہم نے. یہ ایک بے شک کی آواز آ رہی ہے, نہ جانے اور بھی آپ کے دلوں میں یہ آوازیں ہوں گی, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے بہرحال معذرت کے ساتھ. یعنی حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دل کی آواز ہے. آپ اتنے سخت موضوع کو کہ مزاج نہیں ہے نہ مجلس کا نہ فرش ادا کہ مزاج ہی نہیں, کہ اتنی سخت سنجیدہ گفتگو سنیں, اور آپ ماشاءاللہ سے اتنی دل جمی کے ساتھ سن رہے ہیں. میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس وقت پورا ہو گیا. کیونکہ درد ہے ہمارا, ہم مرہم چاہتے ہیں, علاج چاہتے ہیں, چھٹکارا چاہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں مظاہر روزانہ, طلاقیں, جدائیاں, چپکلیشیں, ناراحتیں, خلیجیں, نفرتیں, یہ ہمارے معاشرے کا ناسگر بن گئی ہیں. اور یہ بھی اللہ نے چار قسم کی فیملیز کا تذکرہ کیا ہے. اس کو بھی کئی جگہ بیان کر چکا ہوں, سن کے جائیے, اپنے استاد سے نفل کر رہا ہوں. قرآن میں چار قسم کی فیملیز ہیں. پہلی فیملی وہ ہے, پہلا خاندان وہ ہے کہ شوہر بھی جہنمی ہے, بیوی بھی جہنمی ہے. माशाल्लाह से, दोनों जहन्नम का ईंधन है। कौन? अबू लहब और उसकी बीवी, तब्बत यदा अबू लहब, आयत है कुरान की सूरा है। शौहर भी जहन्नमी, बीवी भी जहन्नमी। अच्छा, एक और फैमिली अल्लाह ने बताई, शौहर जन्नती, बीवी साथ साथ हैं जहन्नमी, वो कौन सी है? हजरत नूह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, दोनों जन्नती, बीवियां जहन्नमी। अच्छा, खवातीन कहेंगी जनाब मौलाना आपने तो मुझे जहन्नमी बना दिया, अब मर्दों की तरफ आ जाऊं। एक और फैमिली अल्लाह ने बताई, बैलेंस करता है ना, ऐसा तो नहीं कि एक की बात सुने दूसरी की बात ना सुने, कि बीवी जन्नती शौहर जहन्नमी। वो कौन है? हजरत आसिया जने फिरौन, बादशाह की बीवी, जाबिर की बीवी, जालिम की बीवी, लेकिन उसका जुल्म, उसकी जबर, उसकी बादशाहत, उसकी दौलत हजरत आसिया के ईमान को खरीद नहीं सकी। शौहर जहन्नमी, बीवी जन्नती। और चौथी फैमिली अल्लाह ने बताई कि देखो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो दोनों जहन्नमी का तज़किरा किया, फिर कहा कि शौहर जन्नती, बीवी जहन्नमी, वो तज़किरा किया, फिर कहा कि बीवी जन्नती, शौहर जहन्नमी, वो तज़किरा किया। अब तुम्हें एक ऐसी फैमिली बता रहा हूं कि अगर इसकी पैरवी करोगे तो तुम भी जन्नती बन जाओगे। वो फैमिली है कि जहां शौहर भी जन्नती है, बीवी भी जन्नती है, और ये घराना हो ही नहीं सकता सिवाय अली और फातिमा के, कि अली भी जन्नती है और उसका शौहर अली, उसकी फातिमा भी जन्नती है। दोनों जन्नती हैं, और जो इस घर में परवरिश पाएंगे वो जवाना ने जन्नत के सरदार करार पाएंगे। तो ये तलाक हमारे यहाँ क्यों इतनी रेशो बढ़ता जा रहा है? हमने जो शादी के उसूल मुआयन किए हैं, देखिए जब भी कोई भी मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व की जाती है, सवाल सॉल्व किया जाता है, कोई भी तजर्बागाह में तजर्बा किया जाता है, तो अगर कहीं पर भी उसका नतीजा रिजल्ट गलत आ रहा होता है तो देखा जाता है कि शुरू से कोई स्टेप तो हमने नहीं छोड़ा, मामूली सी गलती प्लस माइनस की जवाब को कहां से कहां ले जाती है। तो अगर तलाक का हमें राय कहां ले जाती है, तो अगर तलाक का हमें राय हल तलाश करना है तो देखना यह है कि मिलाप के मेयारात हमने किसके मुताबिक करार दिए। शादी के मेयारात अपनी पसंद से, और ये अपनी पसंद कि जिसमें अल्लाह, रसूल, अहले बैत, कुरान का कोई तज़किरा ना हो, ये फिर शैतानी है। जिसमें ना अल्लाह हो, ना कुरान हो, ना अहले बैत हो, मनमानी हो। और यही वजह है कि लोग जो हैं वो सिर्फ चेहरों की खूबसूरती को, माल की ज्यादती को, नाम नमूद को, शोहरत को मेयार करा देते हैं। वही वजह नहीं है कि एक इंसान किसी को चाहता हो और उससे जुदा हो जाए। क्यों जुदा हो जाए? इसका मतलब कि जो मेयार करार दिया था, जो मेयार करार दिया था इस ज़वाज का, मिलन का, बंधन का, शरीक सफर होने का, वो गलत था। वो जो मिसाल मैंने पेश की नौजवान की लेंस वाली, यही है कि उसकी निगाह में लेंस यानी आंखों का रंग जो है वो मेयार था। इसलिए इमाम ने कहा खूबसूरती के लिए शादी करो, खूबसूरती नहीं मिलेगी, माल के लिए शादी करोगे, माल नहीं मिलेगा। हसब नसब देखो, किरदार देखो, अखलाक देखो, पाकदमनी देखो, इफ़त देखो, हया देखो, ये सारी चीज़ें देखो। अच्छा, एक बात और कहते हैं, तो शादी को लॉटरी भी नहीं है। अक्सर नौजवान ये कहते हैं शादी तो लॉटरी है, बम्पर लग गया तो जनाब हमारे नहीं याद हो जाएंगे, वाला कोई फलसफी बन जाएंगे, बकरा सुकरात बन जाएंगे हम बीवी के तेज तर्रार होने पर। नहीं, अल्लाह ने अकल दी। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं मौलाना ज़रा इस्तखारा बताइए ये शादी कामयाब होगी नहीं होगी। मैंने कहा अल्लाह ये नहीं बताता इस्तखारे से शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी। अल्लाह कहता है हसब नसब देखो, अखलाक देखो, किरदार देखो, माँ बाप देखो, मामू देखो, भाई देखो, तालीम देखो, दिल देखो, इफ़त देखो, हया देखो, पर्दा देखो, हिजाब देखो, ये सारी चीज़ें देखो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। फिर भी तवक्कुल करो, तवक्कुल ये दोनों मिलकर जिंदगी की तामीर करें। ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो है वो जनाब कहा जनाब जौजा जो है वो ऐसी थी, या जौजा का जनाब खावंद ऐसे थे, हरगिज़ नहीं। तो ये वो मसाइल हैं जिनका हमें हल तलाश करना होगा। सकाफती अलगार ने हमें इस दहाने पे लाके खड़ा किया है कि जिसके आगे सिवाय तबाही और बर्बादी कुछ नहीं है। اور اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو آنے والی نسلوں کے بچوں کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزانِ گرامی، یہی ایک ذریعہ ہے فرش عزا کہ جہاں سے ہم دین کی، قرآن کی اور اہل بیت کی محبت اپنے بچوں میں زیادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہم علماء کو، ہم خطباء کو اور آپ والدین کو، ماں کو بھی، باپ کو بھی، بڑوں کو بھی عمل پیش کرنا ہوگا۔ بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے بچے کو بہت ہی ایسے اسکول میں داخل کرا دوں جہاں حفظ بھی ہو رہا ہو، انگلش بھی سیکھ رہا ہو، کمپیوٹر بھی سیکھ رہا ہو، لیکن گھر میں جب آئے تو گھر کا ماحول وہی، وہی ناچ گانا، وہی بے پردگی، وہی بھائی، وہ ماں جو خود جو ہے وہ کبھی پردہ اتارتی ہے، کبھی پردہ کر لیتی ہے، شادی کا موقع آتا ہے اسکارف اتر جاتا ہے، میک اپ آرائش کر کے نامہروں کے سامنے آتی ہے، اس کی بچی کبھی پردہ نہیں کرے گی، وہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کا۔ اسی طرح باپ کا کردار کہ باپ کہیں کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، پھر منفی عمل جھول نظر آ رہا ہے بچے کو، تو بچہ کبھی ماں باپ کے لیے تیار نہیں ہوگا پہلے بھی کرنے کی۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنا عمل پہ، خطبہ بھی، علماء بھی، ذاکرین بھی، سب کو، تاکہ ہم اس کشتی نجات میں شامل ہو کر اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو نجات دے سکیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے، دوسروں کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سلواتیں سنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے درس دے رہے ہوتے ہیں، خود کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ خود تبدیل ہوں گے، معاشرہ خود بخود تبدیل ہوگا۔ خود تبدیل ہوں گے، تبدیلی کے سفر کا آغاز ہوگا۔ چون ہے خشت اول معمار کج، تا سریا میر و دیوار کج۔ اگر معمار پہلی ٹیڑھی رکھے گا، یہ دیوار جتنی بھی اوپر چلتی چلی جائے گی آسمان تک، یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ بنیاد سیدھی ہوگی، بنیاد اسلامی ہوگی، تربیت اسلامی ہوگی، تو دنیا بھر کی شہوتیں گناہ بھی جمع ہو جائیں، تب بھی محبت خدا و قرآن و اہل بیت کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتی۔ بس عزیزانِ گرامی، یہ دو حدیثیں میں نے پیش کی، رسول اللہ کی، امام حسن کی، گفتگو تمام کی۔ یہ دستگاہ ہے اہل بیت کی، جہاں سے حیات ملتی ہے، جہاں سے زندگی ملتی ہے۔ آب حیات، پچھلے زمانے کی کہانیوں آپ نے سنا ہے نا، جو آب حیات پی لیتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا تھا۔ آج کل تو خیر کہانیوں کا انداز ہی تبدیل ہو گیا ہے، لیکن جو بڑے بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوداگروں اور شہزادوں کی کہانیوں میں آب حیات کا تصور ملتا تھا۔ آب حیات کیا ہے؟ یعنی وہ پانی جسے پی لے انسان کبھی نہیں مرتا۔ وہ آب حیات قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ جو قرآن اور اہل بیت کا آب حیات پی لیتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں، اور مر بھی جائے تو شہید کی موت مرتا ہے۔ یہ ہے آب حیات، یہ ہے آب حیات، اسے پینا ہوگا۔ دل گوارا نہیں کرتا، بعض اوقات دوا بھی کڑوی ہوتی لیکن پیتا ہے، اس نیت، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں میری شفا ہے۔ بس تابوت امام حسن برآمد ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا نقطہ جس کو میں اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم اپنے عمل سے اہل بیت کی شان میں قصر کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ دو تاریخیں، دو معصوموں کی ایک تاریخ ہے، رسول اللہ کی رحلت بھی ہے اور امام حسن کی شہادت بھی ہے، ہے سب کو معلوم ہے، آج 28 صفر رسول اللہ کی وصال کی اور امام حسن کی شہادت کی، تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ امام حسن کا تو تابوت اٹھاتے ہیں، ان کے بینرز بھی چھپتے ہیں، ان کے پمفلیٹ بھی چھپتے ہیں، ان کے پوسٹر بھی لکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا نام شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ امام حسن بھی اس صورتحال سے راضی نہیں ہے کہ میرا تذکرہ ہو، ایک ہی شہادت کا دن ہے، میرا بھی اور میرے جد کا بھی، میرے نانا کا بھی، میرا تذکرہ ہو، میرے نانا کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ تو رسول اللہ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے اور نواسے کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ بس عزتدار ہوں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جس نے حیات دی ہے، جس نے عزت دی ہے، جس نے سربلندی دی ہے، جس نے قرآن کی تعلیمات کو مجسم، ایک روایت انتہائی خوبصورت روایت، لو کان الحیاء صورتا لکان حسین، اللہ اکبر، امام معصوم، امام معصوم کی تعریف میں فرماتے ہیں لو کان الحیاء لکان حسین، کہ اگر حیا مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کو دیکھو، حیا کو دیکھنا چاہتے ہو, حسین ابن علی مجسم حیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کے ماننے والے ان میں حیا کا نسبت اور توازن اور ریشو کم نظر آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ہدایت کا تسلسل جو اہل بیت سے چلا ہے ہم تک نہیں پہنچا. اگر امام حسین مجسم آیا ہے تو ہمارے عمل میں, ہمارے کردار میں, ہمارے نظریات میں, ایک زندگی میں حیا ہوتی, کردار ہوتا, عفت و پاک دامنی ہوتی. تو اہل بیت در حقیقت اس حیات کو لے کے آگے چلے اور حیات کا سلسلہ ہم تک پہنچایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب معلم انسانیت خاتم النبیین کا آخری وقت آیا تو حسن حسین کو بھی بلایا ہے, علی کو بھی بلایا, فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں. اور ایسے وقت میں دق الباب ہوتا ہے. پہلے کچھ جملے رسول اللہ کے بارے میں نقل کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد تابوت امام حسن برآمد ہے. دق الباب ہوا, جناب فاطمہ زہرا نے کہا اے سائل تو جو بھی چلا جا, اللہ کا رسول اس حالت میں نہیں کہ ملاقات کر سکے. تھوڑی دیر نہ گزرتی پھر دروازے پہ دستک ہوئی. جناب زہرا نے اور اونچی آواز میں کہا اے سائل واپس چلا جا, اللہ کا رسول اس حالت میں ہی ملاقات کر سکے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے میں دستک ہوئی, رسول اللہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فاطمہ زہرا سے کہا فاطمہ زہرا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے, یہ تیرے دروازے تیرے در کا اعجاز ہے کہ ملک الموت بھی اجازت سے داخل ہوتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہ رسول اللہ ذرے فاطمہ کا اتنا اعجاز اور 75 یا 95 دن بعد یہی امت ارے زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرائے گی, یہی فاطمہ کیا کہیں گی؟ سبت علیہ مصائب اللہ انہا, اے رسول اللہ, اے بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب مجھ پہ توڑے گئے, اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے. بس رسول اللہ کی زمین مبارک پسینہ آیا. ایک دفعہ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی تو حسین کو اپنے سینے میں پایا. ہاں جانگنی کے لیے آداب ہیں کہ جب کسی کی جانگنی کا منظر ہو, جب جانگنی کا وقت ہو تو اس کے سینے کے بٹنوں کو کھول دیا جائے, کوئی سنگینی محسوس نہ ہو. جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا امام حسن سینے رسول پہ سوار ہیں, ایک دفعہ رسول اللہ کے سینے سے امام حسین علیہ السلام کو ہٹانا چاہتی ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور فاطمہ زہرا ارے حسین کو میرے سینے پہ رہنے دو, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے. وہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب حسین آیا تھا تو میں نے اپنی گود میں لے کر اپنی زبان جھکائی تھی, اب آخر وقت ہے, اب میں جا رہا ہوں, حسین کو میرے سینے پہ رہنے دو. اللہ اکبر, میں ہاتھ جوڑ دوں یا رسول اللہ, ارے اپنے سینے کا اتنا احترام ہے, یہی نوازا ہے, یہی حسین و منی ان المسلم من الحسین کی زندہ تصویر ہے. ارے اس میں عاشور ہوگا, ارے شملی ناپاک قدموں کو حسین کے سینے میں رکھے گا. اللہ اکبر, رسول اللہ نے آنکھیں بند کی, جناب زہرا نے سر پیٹنا شروع کیا, ارے میرے بابا, ارے وہی کا دروازہ بند ہو گیا. اپنے ہاتھوں سے علی مرتضیٰ نے مسلم قبر کا انتظام کیا, خبر میں لٹایا. میں ہاتھ جوڑ کے کہ مولا علی کتنا خوش نصیب ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنے ہم کو اپنی قبر میں لٹایا ہے آپ نے, مگر ہائے کربلا, ہائے سید سجاد, ارے بابا کا لاشا کیسے دب رہا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, اور نانا کا یہ عالم ہے اور نواسے کا یہ عالم ہے. ایک دفعہ آخری وقت آ پہنچا, میرے امام کا زہر دے دیا ہے, میرا امام تڑپ رہا ہے. ایک دفعہ کہا زوجہ کو بلایا جائے, ام فرما کو بلایا, قاسم کو بلایا, اور وصیت کی بیٹا قاسم دیکھو ہم جا رہے ہیں دنیا سے, ایک وقت آئے گا تمہارا چچا نرگہ آدھا میں گر جائے گا. وہ در حقیقت نرگہ آدھا میں گر جائے گا, کوئی یاور مددگار نہ ہوگا تیرے چچا کا. بس بیٹا میری نیابت میں اپنے چچا کی مدد کرنا. اے بابا جان کیسے پتا چلے گا؟ کہا کہ گروہ کا لکھ کے دے رہا ہوں. یہ کہہ کے امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھ کے دی اور کہا بیٹا یہ اپنے پاس محفوظ کر لو تاکہ جب تمہارا چچا تمہیں پکارے تو یہ در حقیقت دے دینا. بیٹا خوش ہو گیا کہ میں اپنے بابا کی نیابت میں اپنے چچا کی در حقیقت مدد اور نصرت کروں گا. بس ادارو ام نے فرما کو بلایا, آپ نے نصیحت فرمائی, وصیت فرمائی. اس کے بعد ایک دفعہ امام کو الٹی ہوئی, ایک دفعہ جب تشت رکھا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے. میں ہاتھ جوڑ کے مولا سے عرض کروں اے مولا حسین, ارے مدینے میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے, اے زینب دیکھ لو آج تشت میں بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں, ارے کل کربلا میں قاسم کی لاش, ابن حسن کی لاش, پامال شدہ لاش دیکھنی ہوگی. ارے
کربلا کے لیے تیار کر دیا. ایک دفعہ امام حسین نے امام حسن کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور کہا بھیا قوم جفاکار نے کیا کیا. ایک دفعہ امام حسن نے آنکھیں کھولی اور کہا نہیں بھیا لا یوم قیوم کی اب عبداللہ ہائے کربلا میں دیکھ رہا ہوں. ارے کربلا کے میدان ہے اے حسین تو ترے تنا ہے ارے تیرا سر دم سے جدا ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تیرا لاشا پامال کیا جا رہا ہے. امام حسن بھی آخر وقت میں امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. بس عزادارو امام کی آخر میں ہوئی انا للہ ارے بہنوں نے ماتم شروع کیا حسین نے گریہ شروع کیا ام فروا نے گریہ کیا. بس عزادارو دو روایت نقل کروں گا. ایک دفعہ امام کا جنازہ تیار ہوا کہ نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. اللہ اکبر اب نوازے کو نانا کے پہلو میں دفن کیا جانا ہے لیکن لوگ آڑے آ گئے کہا کہ ہم دفنانے نہیں دیں گے. جب بات آگے بڑھی تو کس طرح پذیرائی کی ہے نواز رسول کی امت نے ارے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ حسین کا لاشا تیروں میں معلق تھا.